روز روز وہ جمع کرا دیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا معمولی سا جرمانہ بھی نہ ہو کہ آدمی مہینے میں اکٹھا جمع کرا دے, اور اتنا سخت بھی نہ ہو کہ آدمی بھاگ جائے درمیانہ, جیسے میں بتا رہا ہوں آٹھ رکعتیں نفل پڑھنے کی, یہ آدمی اگر اپنے اوپر مقرر کر لے کہ رات کو جب میں محاسبہ کروں گا, محاسبہ کرنے میں اگر پتا لگا کہ کسی جگہ میں نے خلاف ورزی کی ہے مادے کی, تو آٹھ رکعتیں نفل اسی وقت پڑھوں گا سونے سے پہلے, چڑھاؤ نہیں اسی وقت. یہ کیا کر رہے بھائی, اگر اصلاح کرنی ہے تو کچھ تھوڑی سی تو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے, کچھ نہ کچھ تو مشقت برداشت کرنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ تو ہمت کرنی ہوگی, کچھ نہ کچھ تو عزم کرنا ہوگا, ایسے بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو جائے گی. تو کم از کم اتنا یہ طے کر لو کہ جہاں خلاف ورزی ہوگی آٹھ رکعت نفل پڑھوں گا اور رات کو سونے سے پہلے پڑھوں گا. تو جب یہ نفس کو پتا لگے گا کہ اچھا یہ تو نئی علت لگ گئی, اب رات کو اچھا خاصا سونے سوتے اور یہ آٹھ اور پڑھنی پڑ رہی, تو وہ کل کو دوسرے اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا, لگا اچھا اس سے تو اچھا یہ ہے کہ وہی کر لو کام, یہ رات کو سونے سے پہلے جو ایک مصیبت کھڑی ہوگی, تو اس واسطے وہ اسے ان شاء اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اصلاح کی طرف مائل ہوگا, پھر تمہیں بہکائے گا نہیں معاقبہ. تو یہ چار کام ہے حضرت علامہ غزالی کی طرف سے, مشارطہ صبح کے وقت اور مراقبہ ہر عمل کے وقت کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور محاسبہ رات کو سونے سے پہلے, اور معاقبہ یعنی سزا وہ سونے سے پہلے, وہ بھی کر کے وہ اپنے نفس کو سزا کر دے کے پھر سو اور پھر کرو استغفار, یا اللہ یہ آج یہ غلطی ہو گئی باقی اب اندر. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے کیا اور کل کیا اور دو دن کے اندر پہنچ گئے مقام مقصود تک, یہ نہیں ہوتا ہے, دھیرے دھیرے ہی ہوتا ہے کام. جب یہ کام شروع کرو گے تو کسی دن کامیاب رہو گے, کسی دن معلوم ہوگا کہ پھسل گئے, کسی دن معلوم ہوگا کہ تم غالب آ گئے, کسی دن معلوم ہوا کہ نفس غالب آ گیا, کسی دن معلوم ہوا کہ شیطان کو تمہیں ڈھا دیا, کسی دن اس نے تمہیں ڈھا دیا, یہ چلتا رہے گا کچھ دن, اس کو اس سے گھبرا کر چھوڑنا نہیں, وہ یہ تو روز ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ خلاف ورزی ہو جاتی ہے روزانہ, اس کی وجہ سے چھوڑ دے آدمی یہ نہ کر, چھوڑو نہیں, کیوں اس واسطے کہ یہ جو گر پڑ رہے ہو نا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, کیا پتا یہ گرتے پڑتے ہی کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جاؤ گے منزل تک. پہلے ہی دن اگر پہنچ گئے نا منزل تک پہلے ہی دن معلوم ہوا کے ساتھ پہنچ گئے تو دماغ میں یہ خناس ہو جائے گا کہ میں پہنچ گیا جناد شبلی بن گیا, سمجھے آپ, تو خدا نے جا کر اور یہ شیطان سے میں کہاں لے جا کے ڈالے, لہذا کبھی کبھی کچھ ہوگا تو اس کا تدارک کرو توبہ سے اور اپنے آپ کو سزا دے کر, توبہ سے جب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتے, بہت ہی پسند فرماتے, خیر الخطائین التوابون, خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ بہت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت ہی پسند ہے, یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے, توبہ کرتا ہوں اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے, یہ جو دل میں شکستگی پیدا ہوئی ندامت آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جلے ہوئے دل کے ساتھ ندامت والے دل کے ساتھ حاضری ہوئی, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں ندامت کے لوگ, یہ ندامت جو ہے یہ بھی بڑی دولت ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ حضرت نے فرمایا حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رات کو تہجد میں اٹھا کرتے تھے, ایک دن نہیں اٹھ سکے, آنکھ نہیں کھل سکے, سارا دن روتے روتے گزرا. یا اللہ تعجب نہ رہا ہو جائے, سارا دن روتے روتے گزرا. اگلے دن جب سوئے تو دیکھا کوئی تعجب اٹھا رہا ہے, دیکھا بھائی کون ہے تم, معلوم ہوا کہ کوئی جانا پہچانا آدمی تو ہے نہیں. بھائی تم کون ہو؟ کہ جی ابلیس ہوں. بھائی تو ابلیس ہے تو تعجب کے لیے اٹھانے کا کیا مطلب؟ تو کہہ رہے اٹھ جائیے آپ تعجب پڑھ لیجیے. تو اس نے انہوں نے کہا کہ بھائی تعجب کے وقت تم تو تعجب سے روکنے والے ہو, اٹھانے والے کیسے؟ تو کہنے لگا جی کل میں بھر پایا آپ کو تعجب سے, کل میں نے تعجب کرا دیا ناغا. تو ناغا کرنے کے بعد جو آپ سارے دن روتے رہے اس سے آپ کے درجات اتنے بلند ہوئے, اتنے بلند ہوئے کہ اس سے اچھا تو میں سمجھا تعجب ہی پڑھ لیتے. تو اس واسطے میں آپ کو آج اٹھانے آیا. یاد رکھا قصہ لکھا ہے وائز میں. اب پتہ نہیں حقیقت کیا, لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ جو بعض اوقات انسان کو اپنے غلطی پر ندامت صدق دل سے ہو اور آئندہ کے لیے اس غلطی کی طرف نہ لوٹنے کا عزم ہو, تو اس سے اللہ تعالیٰ اتنے درجات بلند فرماتے ہیں, اتنے درجات بلند فرماتے ہیں, کہاں سے کہاں انسان کو پتہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ غلطی کے بنا پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تجھ سے یہ غلطی جو ہوئی اس نے تجھ کو مورد بنایا ہماری ستاری کا, ہماری غفاری کا, ہماری رحمت کا. تو یہ در حقیقت یہ تیرے حق میں یہ غلطی بھی کیا بن گئی؟ فائدہ مند بن گئی. دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر, عید کے دن کے لیے, کہ عید کے دن جب مسلمان جمع ہوتے ہیں عیدگاہ میں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ آئے ہیں اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد اور آج میدان میں جمع ہوئے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور اپنے مقاصد مانگ رہے ہیں. تو قسم کھا کر اپنی عزت و جلال کی فرماتے ہیں لأجیبن ہوں, ایک تو میں ان کی دعائیں قبول کروں گا, ولا ابدلن سیئاتہم حسنات, اور ان کی سیئات کو بھی یعنی ان کے گناہوں کو بھی ان کی غلطیوں کو بھی میں حسنات میں تبدیل کر دوں گا, نیکی میں تبدیل کر دوں گا. تو حسنات نیکی میں کیسے تبدیل ہو رہی ہیں؟ سیئات گناہ نیکی کیسے بن رہے ہیں؟ وہ نیکی اس طرح بنتے ہیں کہ گناہ ہوا غفلت سے نادانی سے ہو گیا, اب جب بندہ ندامت کے ساتھ رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, یا اللہ غلطی ہو گئی, غفلت ہو گئی, نادانی ہو گئی, وہاں فرما دیجئے, جب یہ کہ ندامت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گناہ کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس ندامت کی بدولت اس کے درجات بلند کرتے ہیں, وہ گناہ بھی کرنے کی بن جاتا ہے, ان گناہ بھی اس کے حق میں خیر بن جاتا ہے. لغبت دل نہ سیاحت حسنا. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, حضرت سچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے تھے, بڑے عجیب بزرگ تھے, شعر بھی کہتے تھے. ان کا ایک شعر مجھے بہت ہی پسند ہے, یاد آتا ہے بار بار. وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اللہ تعالیٰ نے بتایا جب یہ دولت کا فرما دی کہ اپنے گناہوں پر اپنے غلطیوں پر ندامت ہے, عجز ہے, نیاز ہے اور آہیں نکل رہی ہیں کہ اللہ مجھے میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, جب یہ آہوں کی دولت مل جائے تو سمجھو ایسی تیسی میرے گناہ ہو, اب گناہ کچھ نہیں کرتا, اب گناہ کچھ نہیں کرتا. تو یہ گناہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اللہ کسی اور کا پیدا کیا ہوا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حکمت کے بغیر پیدا نہیں. تو یہ گناہ جب ایک مومن سے ہو جاتا ہے غفلت سے نادانی سے اپنے اختیار سے ہرگز نہ کرے, لیکن کبھی جب غفلت نادانی سے ہو گیا اور اس غفلت نادانی کی وجہ سے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, ندامت ہوئی, دل میں آہیں اٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا, تو یہ گناہ بھی اس کے حق میں بہتری بن جاتا ہے بشرطے کہ آئندہ نہ کرے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. لہذا رات کو اگر یہ پتا چلے محاسبے کے دوران کہ غلطیاں تو ہوئی تو توبہ کرو, توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور مایوس نہ ہو, گھبراؤ نہیں, اس واسطے کہ یہ تو لڑائی ہے, یہ لڑائی ہے, زندگی جو ہے نا یہ جہاد ہے, یہ جہاد ہے, لڑائی ہے, مرتے دم تک لڑائی لڑنی ہے نفس سے اور شیطان سے, مرتے دم تک اس کے ساتھ مقابلہ ہے رتا کا. اب اس مقابلے کے اندر تو بھائی یہ ہوتا ہی ہے, کبھی تم نے ڈھا دیا کبھی اس نے ڈھا دیا, لیکن اگر اس نے ڈھا دیا تو یہ سمجھو کہ بس پڑے ہی رہو گے ساری عمر. اس کے بعد نئے عزم کے ساتھ اٹھو, نئے عزم کے ساتھ اٹھو اور اٹھ کر آئندہ کے لیے مزید مقابلے کے لیے تیار ہو جا. یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب ہمت نہیں ہارو گے اور بار بار کھڑے ہوتے رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں فتح تمہاری ہی ہوگی. والعاقبۃ للمتقین, انجام متقیوں کے ہاتھ میں, اللہ کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں ہے. اس لیے انہوں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ شروع میں لڑائی لڑو, ہمت سے لڑو, لڑتے رہو اور پھر آخر میں انجام تمہارا ہی ہے, فتح تمہاری ہونی ہے. اس واسطے کہ ہماری مدد کر تمہاری الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ معنی اس کے یہ ہیں الذین جاہدوا فینا, ہمارے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا, جہاد یہی تو ہے, نفس کے ساتھ لڑائی, شیطان کے ساتھ لڑائی, نفس ایک طرف لے جانا چاہ رہا ہے تم مقابلہ کر رہے ہو اس کا, یہ جہاد جو کرتا ہے, یہ جہد جو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے لنہدینہم سبلنا. عربی جاننے والے جانتے ہیں کتنی تاکید سے فرمایا, لام تاکید بانو تاکید ثقیلہ, لنہدینہم, ہم ضرور بالضرور ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اس تاکید کے ساتھ لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ بڑا پیارا کیا کرتے تھے, فرماتے ہیں کہ ترجمہ میں تو اس کا یہ کرتا ہوں کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہیں اپنے راستے, ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہیں. ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے نا, ارادۃ الطریق اور اشارۃ المطلوب. تو حضرت فرماتے ہیں اشارۃ المطلوب بنا, تو اس سے اس کے معنی کیا ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہیں ان کو اپنے راستوں کی طرف جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں. اور حضرت کی مثال یہ دیتے تھے کہ دیکھو جو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, جب چلنا سیکھتا ہے, ماں باپ چاہتے ہیں چلے, ابھی چلنا آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, دور سے کھڑے ہو گئے اور اسے کہا بیٹا آؤ, اپنے پاس بلایا. تو اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے نہ چلے تو یہ بھی دور کھڑے رہے جب تک کہ وہ چلنے کے لیے قدم نہ بڑھا. اب جب قدم بڑھایا, ایک قدم اٹھایا, دوسرا قدم اٹھایا, دوسرے پہ گرنے لگا. تو جب دوسرے قدم پہ گرنے لگے تو ماں باپ جو اس کو بلا رہے ہیں وہ اس کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو تھام لیں گے, گرنے تھامیں گے تھامیں گے, یا دیکھ لیں گے بچہ گر رہا ہے چوٹ لگے تو لگتی رہے, وہ تو فوراً تھامیں گے اور گودی اٹھا لیں گے. اس واسطے کہ جانتے ہیں کہ اس نے بیچارے نے اپنی سی کوشش کی, قدم بڑھایا, اپنی سی کوشش کی, تو اب اس کو بھی یار مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو اٹھا لیں. تو بات ہے اللہ تعالیٰ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جب تم چلو گے ایک قدم دو قدم تمہیں چھوڑ دیں گے وہ, اور بیچاروں مددگار چھوڑ دیں گے، گرنے دیں گے تم کو. ارے وہ یہی وعدہ کر رہا ہے کہ نہیں، جب تم قدم ہمارے راستے پر بڑھاؤ گے، ایک بڑھاؤ دو بڑھاؤ، اگر اس کے بعد گرنے لگے ہم کھا لیں گے تم کو. لنا دیا نہ ہم سبلا، ہم گود اٹھا کر لے جائیں گے تم کو اپنے راستے. لنا دیا نہ ہم سبلا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور یہ بات سمجھو کہ جو قدم جو بڑھا رہے ہو ایسی یکا تنہا بڑھا رہے ہو، یہ قدم جو بڑھا رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس واسطے بظاہر کوئی مشکل نظر آ رہا ہو قدم بڑھانا، لیکن قدم بڑھانا تو مشکل نہ سمجھو، ان کی ماہیت حاصل ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ایک مرحلے پر اٹھا لیں گے. اسے مایوس ہونے کی بات نہیں، سوئے مایوسی مرو امید ہار، سوئے تاریکی مرو خورشید ہار. مایوسی اور تاریکی کا گزر نہیں ان کے دربار میں. لہذا اگر کہیں یہ نفس اور شیطان کے کشمکش میں مبتلا ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں اپنی بے ہمتی سے، غفلت سے، بے حوصلگی سے، تو امید کا دامن مت چھوڑو، مایوس نہ ہو، لگے رہو اور کوشش جاری رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ انجام تمہارا ہو. بس یہی ساری اصلاح کا راستہ ہے. میں جا کر اصلاح کا نسخہ ہے ایک سیر، تو باقی اس سے زیادہ اور کیا نسخہ ایک سیر ہوگا جو بیان کروایا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کر لو، اپنے حصے کا کام کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا. تمہارے اپنے حصے کے کام میں نقص ہو سکتا ہے، اس کے اپنے حصے کے کام میں نقص نہیں ہوتا. وہ جب تم چلو گے قدم بڑھاؤ گے تو انشاءاللہ تمہارے لیے راستے کھلے. یہ ہے نسخہ. اسی کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو. وحاسبو قبل ان تحاسبو، آخری حساب بعد میں ہوگا، آج حساب. اب یہ حساب کے سلسلے میں ایک بات اور سنا دوں آپ کو اپنے حضرت والا کی، اس پر ختم کروں. یہ جائے گا حاسبو قبل ان تحاسبو، ہمارے حضرت نے عجیب عجیب باتیں بتایا کرتے تھے، ہم سب لوگوں کے لیے بڑی کارآمد. فرمایا کہ ایک حساب آج کر لو ذرا سا، کہ کھڑے ہو میدان حشر میں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، میزان لگی ہوئی ہے، نام اعمال پیش ہو رہے ہیں، اور نام اعمال کے اندر اعوذ باللہ برے اعمال، گناہ وغیرہ یہ سب سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ کیا کیا تھا تم نے، کیوں کیا ہے. تو تم وہی جواب دے دو جو آج دیتے ہو مولویوں کو. آج جب کوئی مولوی کہتا ہے یا کوئی مصلح کہتا ہے تو بھائی ذرا یہ کام نہ کرو، اپنی نگاہ کو سنبھالو اور بے پردہ مت ہو اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو. اور آج جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ تم نے ٹی وی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کے اندر فحاشی اور اوریانی کے پروگرام آ رہے ہیں، ان کو مت دیکھو. جب کوئی کہتا ہے تو اے اور شادیوں کے تقریبات میں جاتے ہو، وہاں بے پردگی ہوتی ہے، بے پردگی سے بچو. آج جب یہ بات کوئی تم سے کہتا ہے تو کیا جواب دیتے ہو، بھائی کیا کریں زمانہ ہی ایسا ہے، یہ جواب دیتے ہو نا، زمانہ ہی ایسا ہے اور ہم کیا کریں، پیچھے رہ جائیں کیا کریں، ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے، چاند کی طرف پیچھے سطح پہنچ رہی ہے، ہم کہاں پیچھے رہ جائیں، دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں. اور معاشرہ ایسا ہے، اس معاشرے کے اندر آدمی کو اس کے بغیر گزارا نہیں. جب اللہ میاں پوچھے تم سے تو یہی جواب وہاں پہ دو، یا اللہ میاں ماحول ایسا تھا، زمانہ ایسا تھا، معاشرہ ایسا تھا، اور وہاں پر ہمارے لیے اگر یہ کام کرتے دنیا سے کٹ کے رہ جاتے. ساری دلیلیں پیش کرو وہاں اللہ میاں کے سامنے پیش کر دی. پہلے تو خود سوچ لو کہ آیا دلیل وہاں کارآمد ہوگی؟ جو آج یہاں دیتے ہو وہ وہاں پر کارآمد ہوگی؟ ذرا سوچ لو، دل پہ ہاتھ رکھتے سوچ. اور اگر بالفرض کہیں مجبوری کی بات، جو تم واقعی صدق دل سمجھتے ہو مجبور تھا، صدق دل سے سمجھتے ہو کہ مجبور ہو گیا، تو چلو اللہ میاں نے کہا اس کے جواب میں کہ اچھا چلو یہ مجبور تم ہو گئے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم مجبور تھے یا میں مجبور تھا؟ یعنی اللہ میاں مجبور تھے کہ جی میں ہی مجبور تھا، آپ تو نہیں تھے. جو آپ جب میں مجبور نہیں تھا تو مجھ سے اس مجبوری کو دور کرنے کے لیے دعا کیوں نہیں کی تم نے؟ یہ جس کو تم مجبوری بتا رہے ہو، چلو تمہارے لیے مجبوری تھی، لیکن کیا میں اس مجبوری کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ سارا قرآن برابر اللہ علیہ کل شیء قدیر، اللہ علیہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو میں تو قدرت رکھتا تھا، مجھ سے مانتے، مجھ سے کہتے کہ یا اللہ یہ مجبوری پیش آ گئی ہے، آپ دور کر دیجئے، یا تو دور کر دیجئے یا پھر مجھ سے حساب لے لیجئے، مجھے سزا نہ دیجئے گا. مجھ سے کہتے تو اسے مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا تو کوئی جواب نہیں. تو جب اس کا جواب نہیں تو آج یہ کام کر لو کہ جن چیزوں میں اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہو، ہاں معاشرے کے اثرات سے، ہاں واقعتاً ہاں کسی بھی طریقے پر مجبور پا رہے ہو، تو روز اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ یہ مجبوری پیش آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے میں کمزوری دکھا رہا ہوں، یہ بے ہمتی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے. آپ قادر مطلق ہیں، مجبوری کو بھی دور کر سکتے ہیں، بے ہمتی کو بھی دور کر سکتے ہیں، مجھے ہمت بھی عطا کر سکتے ہیں، مجھے حوصلہ بھی دے سکتے ہیں. ان سے مانگو، کم از کم آج یہ کام کر لو. حاسبو قبل ان تحاسبو میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو کام وہاں بجائے کہ وہاں جا کے شرمسار ہو کے کھڑے ہو گئے بلا جواب ہو کے، آج یہاں تو یہ تو مانگ لو، کم از کم اللہ میں سے یہ تو کہہ سکو گے کہ اللہ ہم نے تو مانگا تھا آپ سے، اور آپ سے مانگا تھا کہ آپ ہماری اس رکاوٹوں کو دور کر دیجئے، ہماری اس پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. تو مانگو اللہ تعالیٰ، اور یہ تجربہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. مانگے ہی نہ کوئی تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، کوئی جو نا شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ہمارے حضرت شیخ پڑھا کرتے تھے، کوئی جو نا شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. کوئی مانگنے والا ہی نہ ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ان کا دامن رحمت تو کھلا ہوا ہے، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. ان سے مانگو اور مانگ کر. یہ جو آج ہم نے نسخہ پڑھا یا سیکھا چار کاموں کا، تو آسام کا، اور اس میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اس پر کاربند ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرما دے، اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دے، غفلتیں ہماری دور فرما دے، اور پھر راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری غفلتوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری بے فکری کو دور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین جو باتیں ہم نے اس وقت کہی اور سنی ہے، یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل خاص سے ہماری اصلاح فرما. یا اللہ فضل خاص سے ہماری اصلاح فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے دین کی صحیح فہم عطا فرما.
اس پر عمل کی توفیق ادا فرما، اس پر استقامت ادا فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام جائز مقاصد میں ہم کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کو تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. میرے خوبیزاد بھائی ہیں فخر عالم صاحب، دارالعلوم کے ناظم اوقاف بھی ہیں، وہ کافی عرصے سے بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کی درخواست ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ صحت و عافیت و راحت عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت و عافیت و راحت عطا فرما. اور بعض حضرات سے پکے بھیجے، حاجی راز محمد صاحب کوئی بہت سخت بیمار ہیں، اور ایک صاحب علی الحسن صاحب نے پکے بھیجا کہ ان کی عزیزہ سخت بیمار ہیں، دونوں کے لیے صحت کی دعا فرما دیجیے. اللہ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمد عطا فرما. یا اللہ صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمد عطا فرما. یا اللہ اور بھی ہم لوگوں کے متعلق جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت کو اپنے اختیار سے اپنائے تو وہ اسی قوم کا حصہ سمجھا جائے گا. یعنی کوئی شخص اپنا حلیہ، اپنی وضاقتہ، اپنا انداز زندگی وہ کسی خاص قوم کے مشابہ بننے کے لیے اختیار کرے کہ میں اس قوم جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں اس قوم جیسا لگوں، تو وہ اسی قوم کا ایک فرد اللہ تعالی کے ہاں سمجھ رہے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی کافر قوم کے طور طریقے اس لیے اپنائے تاکہ میں دیکھنے میں اس کافر قوم جیسا لگوں، تو اللہ بچائے، بڑی سخت وعید ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی قوم میں شمار ہوگا، یعنی اس کی مشابہت جان بوجھ کر اپنے اختیار سے اس جیسا لگنے کی خاطر اپنانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کوئی شخص لباس اختیار کرے کافر قوم جیسا، اور اس لیے اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں ویسا لگوں، تو وہ بھی اسی میں داخل ہے. کوئی شخص اور کوئی انداز زندگی اس نیت سے اختیار کرے کہ میں ان جیسا لگوں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس حدیث کی وعید میں داخل ہے. اس کے برخلاف کوئی شخص کوئی حلیہ یا وضاقتا یا طور طریقہ کسی اللہ والے کا اختیار کرے، اللہ والوں کا جیسا اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں ان جیسا لگوں، تو وہ ان میں شمار ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی رحمت نازل فرمائیں گے اپنے ان نیک بندوں کے اوپر، تو انشاءاللہ یہ بھی اس رحمت کا مورد ہوگا. تو حضرت اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے، تشبہ محمود اور مذموم دونوں. یعنی اگر اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسند ہے، اور ان اچھے لوگوں کے ساتھ انسان کا امید ہے انشاءاللہ انہی کے ساتھ حسد نشر ہوگا. کیوں؟ درحقیقت یہ تشبہ جو ہے یہ انسان کی اندرونی کیفیت کی غمازی کرتا ہے. جو شخص کسی قوم جیسا حلیہ یا وضع قطع یا اس جیسا طور طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کے معنی یہ کہ اس قوم کی محبت اور عظمت اس کے دل میں ہے. اگر انگریزوں کی وضع قطع اور ان کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے، تو جس کے معنی یہ ہے کہ ان کی محبت اور عظمت دل میں ہے. تو جب ان کی محبت ہے اور ان کی عظمت ہے اپنی طور طریقے کے مقابلے میں، تو گویا ان کا انداز زندگی اس کو زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی، جب تمہیں وہ پسند ہے تو پھر انہی کے ساتھ رہو. اور اگر کسی کو کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اللہ والوں کا، اہل دین کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، تو اس کے معنی ہے کہ اس کے دل میں محبت اور عظمت ہے ان کی. اور جب محبت ان کی ہے اور عظمت ان کی ہے، تو حدیث میں آپ پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انجام انسان کا ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کے ساتھ اس کو محبت تھی، اللہ والوں سے محبت تھی، انشاءاللہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھے گا. بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت تھی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ حاصل فرمائیں گے. تو اس واسطے یہ جو اپنے اختیار سے مشابہت اختیار کرنا ہے، اپنے اختیار سے کسی کی جیسا بننے کی کوشش ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اللہ والوں کی وضاحت، اللہ والوں کا طور طریقہ، ان کی انداز و ادا اختیار کرے. بعض مرتبہ شیطان یوں بہکاتا ہے کہ اگر میں فلاں بزرگ کا یا فلاں اللہ والے کا لباس اس جیسا پہنوں گا، یا اس کی وضاحت اختیار کروں گا، یا اس جیسے طور طریقے اپناؤں گا، تو یہ ایک طرح سے دعویٰ ہو جائے گا کہ میں بڑا دیندار ہوں، اور میں اتنا دیندار ہوں نہیں. اس واسطے یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، اور میں یہ جھوٹا دعویٰ کیوں کروں، لہذا میں ان کی وضاحت نہیں اپناتا. بعض لوگوں کو شیطان یوں بہکاتا ہے. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اس میں اعتبار ہے انسان کی نیت کا. اگر نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے مقدس سمجھیں، اور نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے مقدس سمجھ کر میری تعظیم کریں، اور مجھے اللہ والا سمجھ کر میرا احترام کریں، تو یہ تو ہے گناہ. اور ایک حدیث میں فرمایا المتشبع بما لم يعط كلاويس حويزور، کہ جو شخص اپنے آپ میں کوئی ایسی صفت ظاہر کرے جو اس کے اندر نہیں ہے، حقیقت میں دیندار نہیں ہے، دیندار ظاہر کرتا ہے، حقیقت میں متقی نہیں ہے، متقی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے اپنے قول سے اپنے عمل سے، اور لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ میری اس بنا پر میری محبت کریں مجھ سے، میری عظمت کریں. تو فرمایا کہ جھوٹ کا کپڑا پہننے، جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے، مطلب یہ کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کا انجام جھوٹے جیسا ہو. لیکن جہاں نیت یہ نہ ہو بلکہ نیت یہ ہو کہ بھائی مجھے اس اللہ والے سے محبت ہے، اس بزرگ سے تعلق ہے، اور اس اللہ کے بندے کے ساتھ میری عقیدت ہے، اور کیونکہ میری عقیدت اور محبت ہے لہذا انسان یہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت ہو ویسا ہی انداز اختیار کرے، تو میں اس محبت کی بنا پر اختیار کر رہا ہوں، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اسی بنا پر نوازش فرما دے. تو یہ ہے محمود بات، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے. یہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو لباس کا طریقہ مروج ہے، کرتا پاجامہ شلوار یہ اس قسم کی چیزیں، یا ٹوپی جیسے لوگ کپڑے کی ٹوپی پہنتے ہیں، تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا تو تہبند پہننا یا شلوار کا ذکر آیا ہے کہ آپ کے لیے خریدی گئی ہے اور آپ نے پسند بھی فرمائی، لیکن پہننے کا کہیں ذکر نہیں. ظاہر ہے جب خریدی گئی ہوگی تو پہنی بھی ہوگی کبھی نہ کبھی، لیکن عام معمول جو ہے وہ تہبند پہننے کا. اور کرتا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنا جاتا تھا وہ لمبا کرتا ہوتا تھا، قمیص لمبا ہوتا تھا جو تقریباً نصف ساق تک آتا تھا، اور امامہ آپ جو وطن فرمایا کرتے تھے. تو لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تو کرو سیدھی سادی سنت کی پوری اتباع، کہ امامہ پہنو اور ویسا ہی لمبا کرتا پہنو یا تہبند پہنو، اور یا پھر اگر وہ سنت کی اتباع نہیں ہے تو پھر اس لباس میں اور یہ اس کرتے پاجامے میں جو ہم پہنتے ہیں جو اس میں اور دوسرے لباس میں کوئی فرق نہیں. تو فرق در حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ ہر دور میں انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لباس اختیار کرے جو اس دور کے علماء صلحاء پہنتے ہوں. کیوں؟ اسی حدیث کی وجہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اس دور کے علماء صلحاء جیسا پہنتے ہیں چاہے وہ مکمل سنت کا جو مطابق نہ ہو، لیکن چونکہ اللہ کے نیک بندے اس لباس کو اختیار کیے ہوئے ہیں لہذا اس کو پسند کر کے اور اس کی مشابہت اختیار کرنا وہ اس حدیث کی روح سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. ہاں، نیت یہ نہ ہو کہ میں دھوکہ دوں لوگوں کو اپنی طرف سے تقدس کا، نیت یہ ہو کہ مجھے ان سے محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، ان سے تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے محبت و تعلق کی برکت سے مجھے انشاءاللہ ان کے ساتھ میرا حاصل فرمائے. یہ ہے حاصل حدیث مبارک کا. اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے تشبہ اور ایک ہوتی ہے مشابہت. تشبہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے قصد اپنے اختیار سے ارادہ یہ کرے کہ میں ان جیسا لگوں، یہ کہے تشبہ. کوئی شخص کوٹ پتلون ہیٹ پہنتا ہے اس مقصد سے کہ میں انگریز نظر آؤں، یہ ہے تشبہ. اور یہ اس حدیث کی روح سے ناجائز اور گناہ. اور ایک ہے مشابہت, یعنی ارادہ نہیں تھا کسی خاص قوم کے ساتھ مشابہت ہونے کا, ارادہ نہیں تھا, اپنے طور پر ایک لباس پسند آیا اور انسان نے وہ پہن لیا, بس یہ نہیں تھا کہ میں ان جیسا لگوں, وہ تشبہ میں داخل نہیں, وہ مشابہت میں داخل. تشبہ تو ہے گناہ, گناہ کبیرہ, اور اس کے اوپر وعید وارد ہوئی ہے. اور مشابہت جو ہے وہ اگر بغیر قصد کے ہو جائے تو وہ مشابہت گناہ نہیں, لیکن حتی الامکان بچنا اس سے بھی چاہیے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں آپ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا, بعد میں اس کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی لیکن عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت قرار پایا اور باعث فضیلت قرار پایا. تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی رکھیں روزہ تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو. بعد میں پتا چلا کہ یہودی لوگ بھی اس روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن. اب ظاہر ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ اس بنا پر رکھنا شروع نہیں کیا گیا تھا کہ یہودی رکھتے ہیں تو ہم ان جیسے لگیں, تشبہ نہیں تھا, لیکن مشابہت تھی کہ 10 تاریخ کو وہ بھی رکھتے ہیں مسلمان بھی رکھ رہے ہیں, تو ایک مشابہت پیدا ہو گئی. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ تنہا عاشورہ کا روزہ نہ رکھو, یا 9ویں ساتھ ملا لو یا 11ویں ساتھ ملا لو, دو روزے رکھو تاکہ مشابہت بھی پیدا نہ ہو. اب اگر کوشش تنہا ایک دن عاشورہ کا روزہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں, حرام نہیں, تنہا ایک دن اگر روزہ رکھے 10 محرم کو تو گناہ نہیں, حرام نہیں, اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا, لیکن خلاف اولا ہے, خلاف اولا ہے. بہتر یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو ساتھ میں کوئی ایک دن ملائے, چاہے 9ویں تاریخ کو ملائے چاہے 11ویں تاریخ کو ملائے, تاکہ غیر ارادی مشابہت بھی پیدا نہ ہو. اور یہ زور اس لیے دیا جا رہا ہے در حقیقت کہ اسلام میں جب داخل ہوئے ہو اور اسلام کو اپنے دین کے طور پر قبول کیا ہے تو اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے, ایک امتیاز ہے, اور تمہیں دیکھ کر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. ایسا اپنا حلیہ بناؤ, ایسا اپنا طریقہ اختیار کرو کہ دیکھ کر تمہیں پتہ چلے کہ ہاں تم مسلمان ہو, اور اگر دیکھ کر پتہ نہ چلے تو اس کے معنی یہ کہ تم نے اپنا اسلامی تشخص کھو دیا, اپنا اسلامی امتیاز مٹا دیا. اس واسطے ضرورت ہے اس بات کی کہ مشابہت سے بھی پرہیز کرو. اب دیکھو آپ اندازہ کرو کہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا مغربی وضاقتہ میں سر سے لے کر پاؤں تک, تو آدمی جب چلے جا رہے ہوں تو کوئی محض دیکھ کر یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ مسلمان جا رہا ہے یا کافر جا رہا ہے, ہو سکتا ہے مسلمان ہے ہو سکتا ہے کافر ہو. اس واسطے کہ لباس حلیے اور وضع قطع سے کچھ پتا نہیں لگتا, دیکھ کر آدمی کو دھوکا بھی ہو جاتا ہے, مسلمان سمجھا گھر مسلم نکلا. کتنے احکام ہیں جو اس بات کے اوپر دار و مدار ہے ان کا کہ یہ پتا چلے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ طرز تخاطب کچھ اور ہوگا, السلام علیکم اس سے کہا جائے گا, اور اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ طرز تخاطب کچھ اور ہوگا, بے شمار احکام اس کو بتائے گا. اب اگر امتیاز ہی مسلمان مٹا دیں اور اپنا پھاڑا طور طریقہ وہ بنا لیں غیر مسلم جیسا, تو کوئی امتیاز تو رہا نہیں, کوئی تشخص تو رہا نہیں, کوئی پہچاننے کی علامت نظر نہیں آتی سر سے لے کر پاؤں تک. وہاں یورپ امریکہ میں یہ واقعات پیش آتے ہیں, مسلمانوں نے بتائے کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کوئی شخص جاتے جاتے جیسے باوقات ہو جاتا ہے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور لاوارث لاش ملی. اب اس لاوارث لاش میں سر سے لے کر پاؤں تک کوئی علامت نظر نہیں آ رہی جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ شخص جو مرا ہے یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. نہ تو اس کے لباس سے پتا لگتا ہے نہ اس کے حلیے سے پتا لگتا ہے, جسم پر کوئی علامت ایسی نہیں جو مسلمان ہونے پر دلالت کرے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آیا غسل دیں, اس کی نماز جنازہ پڑھیں, یہ کیا کریں؟ یا ویسے اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کریں, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں؟ تو اس واسطے کہ بعض اوقات چہرے مورے سے کم از کم نسل کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے, یہ جو کالے مسلمان ہیں یہ پتہ لگ جاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو گورے ہیں اور ان کے چمڑی میں, ان کے رنگ میں, ان کے چہرے میں, ان کے خد و خال میں بھی کوئی علامت موجود نہیں. تو مسلمان بتاتے ہیں کہ ایسے موقع میں سخت مشکل پیش آتی ہے, کیا کریں؟ ان کو کیا سمجھے, مسلمان سمجھے غیر مسلم سمجھے؟ یہ حالت اس لیے بن گئی کہ اس حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مد نظر نہیں رکھا. تو من تشبہ بقوم فہو منہ, تو اللہ بچائے اللہ بچائے اس انجام سے کہ آدمی مرے اور دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان تھا اور اس کی وجہ سے کافروں کے قبرستان میں دفن ہو اور نماز جنازہ تک اس کی نہ پڑی, غسل بنا دیا جاتا. تو اسلام نے ہر قدم پر اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اسلام کا ایک تشخص ہونا چاہیے, ایک امتیاز ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کیسا ہے. اللہ, ہمارے بزرگ تھے, وہ ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, یورپ کا سفر کیا انہوں نے ہوائی جہاز میں. تو سارے جہاز سارا جہاز جو ہے وہ بھرا ہوا تھا یعنی مغربی طرز کے لوگوں سے اور مغربی ان کی وضع پتا. یہی بیچارے ایک آدمی جو کرتا پاجامے میں اور اپنے مشرقی لباس میں. تو اتنے میں کسی جو جہاز کے عملے کے کسی فرد نے ان سے ایسے آ کر کچھ بات کرنی شروع کر دی اور کہا کہ جناب آپ سارا جہاز تو ایک وضع میں ہے اور آپ دوسری وضع میں ہیں اور جا بھی رہے ہیں ایسے ملک میں جو جس کی ساری وضع ایسی ہے, تو آپ نے اس جیسی وضع کیوں نہیں بنا لی؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ سارے جہاز میں جتنے مسافر سفر کر رہے ہیں ان سب کا لباس تو ہے ایک طرح کا اور آپ کا لباس ان سب سے مختلف ہے, کیونکہ جہاز کے عملے کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا لباس وہ عام لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے, ان کی اپنی یونیفارم ہوتی ہے, وردی ہوتی ہے. جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سب سے سب جتنے سفر کر رہے ہیں یہ تو ہیں اور لباس میں اور آپ کا لباس ان سے مختلف ہے, تو آپ نے یہ لباس کو مختلف اختیار کیا؟ اس نے کہا جی تو میرا یونیفارم ہے, میری وردی ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ میں جہاز کے عملے کا ایک فرد ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر پہچان سکیں اور اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو اس جہاز کے عملے کی وردی دیکھ کر اس سے بات کر سکیں. اس نے کہا کہ اگر آپ کا یہ یونیفارم ہے تو میرا بھی یہ یونیفارم, اگر آپ ایک عملے کے فرد ہونے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی ایک کسی حلقے سے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, میری یہ وردی بھی مجھے بتا رہی ہے کہ یہ درحقیقت کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے, تو اس واسطے یہ وردی میں پہنی ہوئی ہے تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ میں مسلمان ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو یہ احساس عطا فرمائے اور اس بات کا اس کے دل میں قدر ہو اس بات کہ میں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرمایا, اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے, اس دین کے بزرگوں کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے, تو اس وابستگی پر فخر کرے اور اس وابستگی کی قدر کرے, اور اس قدر کر کے پھر انسان اگر جہاں بھی جائے گا وہ چاہے کوئی اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے، لیکن وہ تو اپنے کام میں مزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدر ہمارے دلوں کے اندر عطا فرمائے ایمان کے اسلام. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں جو ساری دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فرد کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو وہ سلام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی مومن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجے یا آپ کی خدمت میں سلام عرض کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درود اور سلام پہنچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا اور سلام پہنچایا جائے گا تو لازماً یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب نہ دیں. آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سلام کرنا واجب نہیں لیکن سلام کا جواب دینا آپ نے واجب قرار دیا ساری امت کے لیے. تو جب ایک امتی کا سلام پہنچایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ممکن نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دیں. اور جواب کیا دیں گے؟ جواب ظاہر ہے یہ دیں گے کہ مجھ پر اس میرے امتی نے سلام بھیجا ہے تو اے اللہ آپ اس کے اوپر سلامتی اور رحمت اور برکت نازل فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب ہوتا ہے. تو یہ دعا ہوتی ہے کہ اس سلام کرنے والے کے لیے کہ اس پر سلامتی نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر رحمت نازل ہو، اس پر برکات نازل ہو. اندازہ لگائیے کہ جتنا انسان سلام بھیجے گا اور درود بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا ہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعاؤں کا مستحق ہوگا، سلامتی کی، رحمت کی، برکتوں کی، دعاؤں کا مستحق ہوگا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اس واسطے درود شریف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام یہ انسان کے لیے عظیم سرمایہ سعادت ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل رہی ہیں. اور یہ دعا جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین چیزیں ہیں اس میں، ایک سلامتی، ایک اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں. یہ اگر مل جائیں، سلامتی مل جائے، سلامتی کہنا دنیا کی سلامتی بھی اور آخرت کی سلامتی بھی، اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں انسان کو حاصل ہو جائیں، اور دنیا میں کیا چاہیے، سارے مقاصد کے لیے جامع ہیں. تو اس واسطے یہ درود شریف اتنی فضیلت کی. اسی سے یہ بات ہی معلوم ہو گئی کہ درود شریف بھیجنے کا طریقہ کیا ہوا. یہاں حضور نے فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں جو سلام لے کر جاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ. تو لہذا درود شریف کا اور سلام کا طریقہ وہی ہوا جو نماز میں ہمیں سکھایا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے درود شریف کا صحیح طریقہ. اب بعض لوگ، یعنی میں تو اس کو بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچایا جاتا سلام، فرشتہ نہیں لے کے جاتے، بلکہ حضور خود آتے ہیں وصول کرنے کے لیے. جہاں بھی سلام بھیجا جائے گا یا درود بھیجا جائے گا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، حضور خود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے آپ کے در دولت پر اور وہاں سے سلام وصول کر کے جائیں گے. ارے بھائی، کسی کو ہدیہ کسی بڑے کو پیش کرنا ہو، کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کے گھر لے جاتے ہو یا کسی کے ذریعے بھیجتے ہو یا اس سے کہتے ہو کہ میرے گھر آ کے ہدیہ وصول کر لینا؟ جو کوئی بھی شخص جس کے اندر ادب، تعظیم، محبت کا کوئی شائبہ ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے کسی بزرگ کو ہدیہ دینے کے لیے یہ کہے کہ جی آپ آئیں میرے گھر، میرے گھر میں آ کر حاضری دیں اور حاضری دے کر میں آپ کو ہدیہ پیش کروں گا. اس وقت کتنی بے ادبی کی بات. جو بھی کوئی ذرا سی بھی عقل رکھتا ہوگا اور ادب رکھتا ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا، بلکہ یا تو خود جائے گا یا خود نہیں جائے گا تو کسی ایلچی کے ذریعے بھیجے گا کہ یہ میرا ہدیہ آپ فلاں تک پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہی بندوبست فرمایا ہے، یا تو خود جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، اللہ تعالیٰ توفیق دے حاضری کی، خود جاؤ اور خود جا کر ہدیہ پیش کرو. السلام علیکم یا رسول اللہ، وہاں جا کر السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ. یا اگر خود نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ایلچی بھیجے ہوئے ہیں ساری دنیا کے اندر، ان للہ ملائکۃ سیاحین، ساری دنیا کے اندر اسی کام کے لیے فرشتے مقرر ہیں کہ جب ہدیہ پیش کرنا چاہو تو ان فرشتوں کے حوالے کر دو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نے پڑھ لیا وہ فرشتے، انہوں نے لے لیا ہدیہ اور وہ لے جا کر پہنچائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، ہم تو یہ کریں گے کہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہاں بیٹھ کے کہیں گے، اور یہ کہیں گے اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے اس صلاۃ والسلام کو قبول کرنے کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں یہ ادب کی بات ہے، مگر اس سے ذرا بے ادبی اور کیا ہوگی کہ آپ کے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضری کی تکلیف دی جائے یا آپ کے روح کو بلایا جائے اپنا ہدیہ ناچیز پیش کرنے کے لیے. الحمدللہ حدیث سے صاف کر دی بات کہ نہیں، ہر مسلمان کا، ہر امتی کا صلاۃ والسلام پہنچایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لے کر جاتے ہیں. ہاں اگر خود حاضری کی توفیق ہو جائے وہاں پر تو بے شک وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خود اپنا ہدیہ پیش کرو. اس حدیث نے بات واضح کر دی، اور اگلی حدیث نے اس کو اور زیادہ واضح فرما دیا. یہ حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے میری وفات کے بعد آ کر ملے، وفات کے بعد آ کر ملے کہاں؟ روضہ اقدس، جس نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد، فکأنما زارنی فی حیاتی، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. میری وفات کے بعد میرے روضہ اقدس پر جو شخص آ کر میری زیارت کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی. اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت کہ اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہوتی زندگی میں آ کر زیارت کی. اور اگلی حدیث میں فرمایا من جاءنی زائرا لا تهمه الا زیارتی کان حقا علی اللہ ان اکون له شفیعا، کہ جو شخص میری زیارت کرے اور اس کا مقصد میری زیارت کے سوا کچھ اور نہ ہو، سفر کرنے کا مقصد میری زیارت کے سوا کچھ اور نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہوگا کہ میں اس کی سفارش کروں قیامت کے دن، شفیع بنوں اس کا قیامت کے دن. یہ پتا چلا کہ خود اپنی ذات سے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینا یہ ثواب ہے بتاتے خود، ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور اس سے تردید ہو گئی ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ سفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی وجہ سے نہ کرے بلکہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی غرض سے کرے.
ایک قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا درست نہیں، بلکہ اصل سفر کرے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرض سے، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اور نمازوں کے مقابلے میں 1000 کے درجے کی فضیلت رکھتا ہے، اور بعض علاقوں میں 50000، اس کی غرض سے سفر کرے، اور جب سفر کر لیا اور مسجد نبوی میں پہنچ گیا تو روضہ اقدس کی زیارت بھی کرے، وہ روضہ اقدس کی زیارت ضمناً ہو اور اصل مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مقصود، انتہا درجے کی بیوقوفی کی بات. ایک تو حدیث کے الفاظ لا تهمه الا زیارتی، یہ بتا رہے کہ مقصود سفر کا میری زیارت ہونا چاہیے، میری زیارت کے لیے جو سفر کرے گا اسی مقصد سے سفر کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا، میں شفیع بنوں گا. دوسرا یہ کہ ایسا کون بیوقوف آدمی ہوگا جو مسجد حرام کی 100000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر مسجد نبوی کی 1000 یا 50000 کا نماز ثواب لینے کے لیے جائے. بھائی حج کو کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے کہ مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 100000 کے برابر ہے. اب یہ حماقت ہے کہ نہیں کہ آدمی 100000 نمازوں کا ثواب تو چھوڑے اور ایسی مسجد میں جائے جس میں نماز کا ثواب 50000 ہے یا 1000 ہے، تو آدھا ثواب کم کرنے کے لیے سفر کرے، اور جب آدھا ثواب کم کرنے کے لیے سفر کر لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت بھی کر لے ضمناً تبان. تو یہ حماقت نہیں، تو اور کیا، اصل سفر کا سبب ہونا چاہیے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور وہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کرے. تو حدیہ خود پیش کر دیا بذا کے خود، یہاں بیٹھ کے السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا، یہ یہاں کا محل نہیں، یہاں کا محل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم، یہاں یہ دعا کرنا، وہاں السلام و السلام علیکم نہیں کہنا، وہاں ہے کہنا السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ. جب یہ بات آئی تو یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت یہ افضل القربات میں سے ہے، یعنی عبادات میں افضل ترین عبادتوں میں سے آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا. جب آپ نے خود فرما دیا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ جو میری زیارت کرنے آئے گا میرے وفات کے بعد وہ ایسا ہے جیسا کہ میری حیات میں زیارت کرنے کے لیے آیا. تو بتائیے اگر حیات میں زیارت کرنے کے لیے کوئی جائے اس سے بڑی سعادت کوئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت نصیب ہو جائے. کتنی صبر کرے آدمی، کتنی مشقتیں اٹھائے، مشقتیں سب ایک ہیں اس سعادت کے آگے. یہ افضل قربات میں وہاں جا کر جو مصنوع جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ آدمی روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو، معاذ شریف میں ہو سکے تو، نہیں تو قدمین شریفین میں، اور وہاں جا کر ادب کے ساتھ سلام پیش کرے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کے سیرے چھپے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر بھی، وہ پڑھ لے یا صرف اتنا بھی کہہ دے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، تو سلام کرنے کی فضیلت اور زیارت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کھڑا رہے وہاں یا زیادہ دیر کھڑا رہے، اور کھڑا رہے تو کیا کرے، اس میں ذوق مختلف رہے ہیں بزرگوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اکثر بزرگوں کا ذوق تو یہ تھا کہ وہ مختصر سلام عرض کرتے تھے، زیادہ دیر کھڑے نہیں رہتے تھے، مختصر سلام عرض کیا 2-4 مرتبہ اور اس کے بعد پھر قدمین شریفین کی طرف جا کر وہاں جتنا ہو سکا دعائیں کی قبلہ رو ہو کر. صحابہ کرام کا اور بزرگان دین کے اکثر بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا. البتہ گناہ کوئی ناجائز بات یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی وہاں پر زیادہ دیر کھڑا رہے، اور بار بار یا تو سلام عرض کرتا رہے یا وہیں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے ہاتھ اٹھائے بغیر کھڑے کھڑے دعا کرتا رہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جتنا کسی شخص کو تقرب نصیب ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر خشیت زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ دیر حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہے میں کھڑا رہنے کی اکثر لوگوں کو تاب نہیں ہوتی کہ زیادہ دیر اس مقام پر کھڑے رہیں. تو سوچتے ہیں لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی صورت کتنی دیر تک دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت دکھانے کے لائق نہیں. اس واسطے جلد از جلد سلام عرض کر کے اور قدمین شریفین کی طرف بڑھ جائے. البتہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ ذوق دے تو بہرحال وہ بھی کوئی مضموم نہیں، کوئی برا نہیں، کوئی ناجائز نہیں کہ آدمی جس میں درد کھڑا رہے. لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو زیادہ تر جو دیکھا وہ یہ کہ وہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتے تھے. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی کو ہمیشہ دیکھا کہ جالیوں کے قریب نہیں پہنچ پاتے تھے، روزہ حجت کی جالیوں سے فاصلے پر ایک ستون ہے، ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہاں ستون کے پاس کھڑے ہو کر، اور عموماً اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آگے بھی کچھ لوگ ہوں، سیدھا مواجہ نہیں کرتے. اور فرمایا کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو براہ راست لے جاتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، کچھ آگے دو چار مسلمان ہوں تو ان کے ساتھ مل کے سامنے چلے گئے.